نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال في موضع آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونعم على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران محترم، آج عید الاضحیٰ کا مقدس دن ہے. عربی زبان میں عید کا معنی ہے لوٹنا. ایک ایسا دن جو ہر سال لوٹ کر آتا ہے اسے عید کہا گیا. عید عوض سے ہے، اس کا معنی لوٹنا، اور اضحیٰ کا معنی جانور قربان کرنا، ذبح کرنا. عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مسلمان لاکھوں جانور قربان کرتے ہیں. آج اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ صرف لاہور میں 200,000 جانور آج قربان ہوں گے. عام طور پر کئی آدمی دین سے بے بہرا لا علم، وہ کہتے ہیں کہ جانور قربان کرنے کی کیا ضرورت ہے، 200,000 جانور کروڑوں روپے کا ہے، اگر یہ کروڑوں روپیہ کسی بیوہ یتیم بچوں پہ اور لگایا جائے تو یہ زیادہ فائدہ ہے. بھوکے دیوگان یتیم بچے، نادار غریب لوگ، اگر یہ کروڑوں روپیہ ان پر لگایا جائے اور جانور قربان نہ کیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. بعض ایسے لوگ جو اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں اور اپنے آپ کو نئی زندگی اور نئی دنیا کا چیمپئن سمجھتے ہیں کہ یہ روشنی پسند لوگ ہیں، دانشور، یہ ذہن ہے. ایسی سوچ اور ایسا نقطہ نظر صرف اس آدمی کا ہو سکتا ہے جو اسلام کے فلسفہ قربانی سے واقف نہیں، جس کو یہ معلوم نہیں کہ اسلام کا فلسفہ قربانی ہے کیا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جانور قربان کرنے کا حکم کیوں دیا؟ کیا ضرورت پیش آئی کہ ہر سال لاکھوں کروڑوں انسان جان قربان کرتے؟ ابھی آپ دیکھیں کہ 25,00,000 حاجیوں نے حج کیا، جن میں تقریباً 20,00,000 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے جانور قربان کیے ہیں، خانہ کعبہ میں، مقام منا میں، اور پاکستان کے صرف ایک شہر لاہور میں 200,000 قربانیاں ہو رہی ہیں. تو اب آپ دیکھیں اربوں روپیہ کا کہ یہ اخراجات جانوروں کو قربان کرنے کے ذبح کرنے کے اخراجات، گوشت ایک دوسری جگہ پہنچانے کے اخراجات، ان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اسلام سے ناواقف اور دینی اقدار سے چاہ لوگوں کا ہے، جن کو اس حقیقت سے علم کا علم ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانی کے جانور ذبح کرنے کا حکم نبی کو کیوں دیا، اور امت محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کا آرڈر کیوں پیش کیا؟ حالانکہ جانور کا قربان کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہم لوگ امت محمدیہ ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت نہیں. اس کے باوجود امت محمدیہ پر یہ قربانی کیوں لازم قرار دی گئی؟ اس کی فلسفی کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیوں انسان کو جانور قربان کرنے کا حکم دیا گیا؟ میرے بھائیو، اگر انسان قرآن کا مطالعہ کرے اور تھوڑی سی گہری نظر سے اس کو دیکھے تو یہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قربانی کیوں کی گئی، قربانی کا فرض کرنا امت محمدیہ پر کس وجہ سے ہے. اس بات سمجھنے سے پہلے ایک دو منٹ میں اس کی تمہیر آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے چار امتحان ان سے لیے، چار آزمائشیں ان پر. ویسے تو ہر پیغمبر پر آزمائش آتی، نیک آدمی پر تکلیف آئے تو اسے آزمائش کہتے ہیں، اور گناہگار پر اگر تکلیف آئے تو اسے گناہوں کا بدلہ کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے چار امتحان اتارے، اور قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ چاروں امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے. پہلا امتحان، اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے پیغمبر آگ میں چھلانگ لگاؤ، تو پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میرا جسم جل جائے گا، میرا جسم راکھ ہو جائے گا. حکم اللہ کا تھا، پیغمبر نے چھلانگ لگا دی، جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل کہتی تھی کہ تیرا آگ میں چھلانگ لگانے کا کیا کام ہے، آگ میں تو آدمی جل جاتا ہے. لیکن عشق نے کہا کہ نہیں، جو کچھ حکم اللہ کا ہے، جل جائے تو تب بھی کوئی بات نہیں، حکم اللہ کا ہے، ہمیں اللہ کے حکم کی بجائے آوری کرنی ہے. یہاں جسم کی بات نہیں ہے اور نہ انسان کے ڈھانچے کی بات ہے، اصل بات ہے حکم الہی کی پابندی. حکم تھا بچے خود چھلانگ لگا. اس کے بعد اپنی عمر 120 سال ہے اور اپنی بیوی کی عمر 90 سال ہے، ایسی عمر میں پیغمبر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اللہ مجھے لڑکا دے دے. قرآن پاک نے اس لفظ ان لفظوں میں اس دعا ذکر کیا کہ ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول کر لی، اور ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دو لڑکے عطا فرمائے، اور دونوں لڑکے اللہ کے پیغمبر تھے، خود بھی پیغمبر، بیٹے بھی پیغمبر. اور آپ حیران ہوں گے کہ خود بھی پیغمبر، بیٹے بھی پیغمبر، پوتے بھی پیغمبر، پوتے بھی پیغمبر اور پڑپوتے بھی پیغمبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی پیغمبر، ان کے بیٹے اسماعیل بھی پیغمبر، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر، اور یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنا اونچا مقام دیا کہ دو بیٹے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام. اسماعیل کا معنی کیا ہے؟ عبرانی زبان کا لفظ ہے اسماعیل. اسما کا معنی ہے سن، اور ایل عربی زبان، عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ کی یہ سنی ہوئی دعا ہے کہ اسماعیل ایسے الحالت میں پیدا ہوئے کہ جب پیغمبر اللہ کے سامنے رو کر کہتا تھا کہ میری عمر 120 سال ہے، بیوی کی عمر 90 سال ہے، ایسی حالت میں اگر تو بیٹا دے تو تیری بہت بڑی عنایت ہے، تو آواز آئی فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم ہم نے تجھے بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا، اور یوں سمجھ کے بیٹا دے دیا. تو حضرت ہاجرہ جو قریب کھڑی تھی ہنسنے لگی کہ میری عمر 90 سال ہے، تیری عمر 120 سال ہے، کیسے بیٹا لے گا؟ تو آواز آئی کہ میں وہ خدا ہوں کہ جس نے آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، تو تمہیں بھی بڑھاپے کے اندر میں بیٹا عطا کر سکتا. تو یہ وہ فلسفی ہے جو حکم الہی کی پابندی کرنے کے نتیجے میں آئی. آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسماعیل علیہ السلام ہے، ان کی اولاد میں 41ویں پشت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا. قرآن پاک میں ذکر ہے کہ اگر تو مجھے ان کا بدلہ دینا چاہتا ہے تو بدلہ یہ ہے، اے الہ العالمین بدلہ یہ ہے اے پیغم اے الہ العالمین، اگر تو مجھے بھلا دینا چاہتا ہے تو میری اولاد میں محمد رسول اللہ کو پیدا کر. تو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں محمد رسول اللہ کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا. اور دیکھیں 41ویں پشت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں 18,000 بنی اسرائیل کے پیغمبر پیدا. ایک پیغمبر ہے، اس کی اولاد میں کتنا اعزاز اللہ نے عطا فرمایا. خیر اس کے لیے تفصیل کا موقع نہیں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ چار امتحان تھے. پہلا امتحان آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم ہے، پیغمبر اس میں بھی کامیاب ہوئے. اور دوسرا حکم ہے کہ رو رو کر جو ایک بچہ مانگا گیا تھا، اللہ نے حکم دیا کہ اس بچے کو جنگل میں چھوڑا. چنانچہ مائی حاضرہ مخانہ کعبہ کے قریب ایک جنگل میں چھوڑا، اور جب دیکھا کہ یہاں پانی ختم ہو گیا، مائی حاضرہ اکیلی وہاں اور بچہ وہاں ہے، تو پانی ختم ہو گیا. مائی حاضرہ صفا کی پہاڑی پر چڑھتی ہے اور مروا کی پہاڑی پر چڑھتی ہے پانی کی تلاش میں. تو اللہ تعالیٰ کو وہ بھاگ دوڑ اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حاجیوں پر فرض کر دیا کہ جس طرح حاجرہ نے یہاں چکر لگائے تھے، اس طرح اگر تم چکر نہیں لگاؤ گے ہر حج کے موقع پر تمہارا حج بھی قبول نہیں کروں گا. تو گویا کہ یہ جو حج ہے، حج جو ہم ساری امت حج کرتی ہے، 25 لاکھ آدمی حج کرنے گیا ہے، حج کس چیز کا نام ہے؟ حج ابن اسلام کی دعاؤں کا نام ہے، اسماعیل کی وفاؤں کا نام ہے، اور حاجرہ کی اداؤں کا نام ہے. حج اسی کو کہتے ہیں، حج صرف ان چیزوں کا نام ہے. آپ اس پہ غور کریں، یہ بڑا فلسفہ ہے لمبا، اس کے لیے تفصیل کا موقع نہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دوسرا امتحان تھا کہ رو رو کر جو بچہ مانگا گیا، اس بچے کو حکم دیا کہ جنگل میں چھوڑ دو، تو ابراہیم اس میں بھی کامیاب ہو گئے. اب اس کے بعد وہ بچہ ذرا بڑا ہوا، 8-9 سال کی عمر ہو گئی. قرآن پاک نے 8-9 کی عمر پر یہ لفظ استعمال کیا کہ فلما بلغ ما حسایا قال یا بنی انی ارى فی المنام، کہ وہ بچہ 8-9 سال کا ہوا تو پیغمبر کو خواب آیا کہ میں بچے کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں. نبی کا خواب نہیں ہوتا ہے. اٹھ صبح اٹھ کر باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے رات خواب دیکھا ہے، انی ارى فی المنام، خواب میں نے دیکھا کہ انی اذبحک کا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. قال یا ابت افعل، بیٹا تو بتا تیری کیا رائے ہے. تو آگے سے بیٹا، وہ بھی عام بیٹا نہیں تھا، وہ بھی پیغمبر تھا، اس کے سر پہ بھی نبوت کا تاج تھا، حالانکہ عمر اس کی 9-10 سال تھی. اس بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم اللہ کی طرف سے ہوا ہے اس پر جلدی اور تاخیر نہ کر، تو مجھے نہیں پائے گا کہ میں چیختا ہوں. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، میرے گلے پہ چھری چلاؤ، میں صبر کر کے دنیا کو بتاؤں گا کہ پیغمبر صابر ہوتا ہے، نبی کبھی واویلا ہی کیا کرتا. اور حفیظ جلندری نے اسی کو کہا کہ پدر بولا کہ رات بیٹا، رات میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ خود میں آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، اٹھا مرسل یہاں سے رسی اور تبر لے کر طے تعمیل چل لا خدا کا خاص پیغمبر. اللہ کا پیغمبر تعمیل کے لیے کلا، اور چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ تعمیل کے لیے جو کچھ ہوا وہ ساری کائنات کے سامنے تھا کہ پیغمبر نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی. اللہ تعالیٰ کو وہ چھری چلانا بڑا پسند آیا، اور اتنا پسند آیا کہ قرآن پاک نے کہا ہے کہ قد صدقت الرؤیا، ابراہیم جو چھری چلا رہا تھا عرش اور فرش جھوم رہے تھے، ملائکہ جھوم رہے تھے، اللہ کے حکم کی فرما برداری ہو رہی تھی. مسلمانوں یہ ہے وہ فلسفہ، اس فلسفے پہ غور کرو. ایک وہ بیٹا جو رو رو مانگا گیا، ایک وہ بیٹا جو اکلوتا تھا، ایک وہ بیٹا جس بیٹے کو کی طبیعت ہوئی، پیغمبر جس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ نبی ہے، اس بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کا حکم ہوا، اس کے گلے چھری چلا. کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی متاع اولاد ہوتی ہے. قرآن پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے 4 امتحانوں کا ذکر کیا. پہلا امتحان آتش نمرود میں گرنے کا ہوا، پیغمبر اس میں بھی کامیاب ہوئے. دوسرا امتحان کہ بچے کو جنگل میں چھوڑاؤ، اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے. تیسرا امتحان کہ اس کے گلے پہ چھری چلاؤ، نبی اس میں بھی کامیاب ہوئے. چوتھا امتحان کہ میرا گھر خانہ کعبہ بناؤ، پیغمبر اس میں بھی کامیاب ہو گئے. 4 امتحان تھے میرے بھائیوں. یہ جو تیسرا امتحان، توجہ فرمائیں، یہ جو تیسرا امتحان ہے، تیسرا، اس تیسرے امتحان کو دیکھو، یہ تیسرا امتحان ہے. اس تیسرے امتحان کو قرآن نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، بلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان ہے. بچے کے گلے پہ چھری چلانا، 9-10 سال کی عمر کا بچہ رو رو کر مانگا گیا اور اللہ کے سامنے سجدے میں پڑھ کے مانگا گیا، اور اللہ حکم دے کہ اس کے گلے پہ چھری چلاؤ. پیغمبر اسے انگلی پکڑ کر باہر لے گئے جنگل میں، اور وہاں جا کر اس کے گلے پر چھری چلانے لگے. وہ بیٹا نبی تھا، اس نے کہا ابا جان میرے منہ کو نیچے کر دو، کہیں میری آنکھوں تمہاری آنکھوں سے نہ ٹکرا جائیں، اور آنکھیں ٹکرائیں تو باپ کے اوپر بیٹی محبت غالب نہ آ جائے، کہیں چھری چلانے میں تاخیر نہ ہو جائے، اس لیے منہ نیچے کر دی. باپ چھری چلا رہا ہے، بیٹا چھری سہ رہا ہے. اب دیکھو باپ بھی چاہتا ہے چھری چلے اور بیٹا بھی چاہتا ہے چھری چلے، لیکن ایک تیسری طاقت ہے وہ پروردگار کی ہے جو چھری نہیں چلنے دیتی. تو معلوم ہوا کہ دو پیغمبر ایک کام کو چاہتے ہیں، اور وہ جو نہیں ہونے دیتا وہی مختار کل. اختیار کی چابیاں اسی کے پاس ہیں جو دو پیغمبروں کے چلنے کے باوجود پھر بھی چلنے دیتا. تو یہ ہے وہ فلسفہ کہ ایک حقیقی بیٹا رو رو کر مانگا گیا, سب سے قیمتی متاع ہے, حکم اللہ کا ہوا, اس کے گلے پہ چھری چلاؤ. نبی نے چھری چلا کر دکھا دی. یہ اطاعت الہی, یہ اللہ کی اطاعت, یہ الہی اطاعت, اطاعت الہی کا یہ وہ نمونہ تھا کہ جو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ محمد رسول اللہ کی امت پر
نیوز مان اسلامی گیسٹ ہاؤس علی سینٹر مارکیٹ پہلی منزل منشی محلہ گلی نمبر 7-8 وانا بازار فیصلہ آباد سے حاصل کریں. ہمارے سے تمام جیت الماء کرام کی آڈیو اینڈ ویڈیو ریکارڈنگ بنوانے کے لیے تشریف لائیں. شکریہ.
لیکن اللہ نے اس امتحان میں تمہیں نہیں ڈالا, اس امتحان میں قیامت تک انسانوں کو نہیں ڈالا, بلکہ صرف یہ کیا کہ ایک دمبا لے لو, ایک جانور لے لو. ہزار 3000 کا جانور لے کر قرآن کرتا ہے یا نہیں, اصل یہ چیز ہے. جس شخص کو اس فلسفے کا تھا وہ کبھی نہیں کہے گا کہ جانور کیوں قربان کرتے ہو, یہ پیسے بیوگان کو دے دو. تو بیوگان اور یتیموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھالوں کا انتظام نہیں رکھا, زکات کا نہیں رکھا, عشر کا نہیں رکھا. جانوروں کے لیے کہ اس راستے سے اگر اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے جو یہ کہتا ہے کہ جانوروں کو قربان کرنے کی بجائے یتیموں کو پیسے دے دیے جائیں. میرے بھائیوں, اس جانور کے قربان کرنے میں سب سے بڑی چیز اطاعت الہی ہے کہ تیرے دل میں اللہ کی فرما برداری کا کتنا جذبہ ہے کہ ایک طرف میرا پیغمبر بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہا ہے, تجھے تو بیٹے کے گلے پہ چھری کا حکم دیا گیا, بلکہ صرف ایک جانور لے لو, سال کے بعد اس کے گلے پہ چھری چلا دو, میں یہ سمجھوں گا کہ تم نے بیٹے جیسے قربانی دی ہے. تو یہ وہ فرما برداری کا فلسفہ ہے جو پوری کائنات سے اللہ تعالیٰ جس کی تکمیل کرا رہا ہے. میرے بھائیو, جب آدمی جانور قربان کرتا اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں. آپ نے ایک جانور قربان کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ 3 حصے کرو گوشت کے, پہلا حصہ اپنے لیے, دوسرا حصہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے, اور تیسرا حصہ ان غریب لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے قربانی نہیں. ایک غریب آدمی ہے وہ کھل کر اچھے طریقے سے سال بھر گوشت نہیں کھا سکتا, لیکن آپ قربانی کریں گے, جو جذبہ ہے یہ بھی کائنات میں کسی اور مذہب میں نہیں. اور پھر کھال ہے, اس کھال کو آپ اچھے مصرف پر خرچ کریں گے تو یہ اس سے کتنے خاندان پلیں گے, اور اس سے کتنے طلباء, کتنی بیوگان, کتنے بچے اس کے اس پرورش میں آئیں گے. یہ خلاق عالم کا وہ اسوہ حسنہ ہے جو اپنے پیغمبر کی سنت کی شکل میں کائنات کے سامنے. اللہ تعالیٰ اس جذبے کو سمجھنے کی توفیق دے کہ قربانی کا اصل فلسفہ اطاعت الہی ہے, اصل فلسفہ جانور نہیں. اصل فلسفہ یہ ہے کہ تیرے دل میں اللہ کا کتنا خوف ہے, اور تو کتنا مال قربان کر سکتا ہے, کتنا وقت دے سکتا ہے, کتنے پیسے کے لیے اور کتنی دولت کے لیے تو سب کچھ لٹا سکتا ہے. یہی وہ جذبہ ہے کہ جس جذبے کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب آدمی جانور قربان کرتا ہے اس کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے اور اس کے بالوں کے برابر نیکیاں اس پر پہلے پہنچ جاتی ہیں. یہ اگر دل میں یہ ہو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اگر جانور بہت موٹا تازہ خریدا, محلے میں لوگوں سے داد وصول کرتے رہے کہ یہ جی بہت اچھا جانور ہے, بہت اچھا بکرا لائے ہیں, یہ 28,000 کا بکرا آیا ہے, یہ 40,000 کی گائے آئی ہے, لوگوں نے بڑی تعریف کر دی, تو بدلا تو تم نے دنیا میں پا لیا, قیامت میں کیا بدلا چاہتا. ایک جانور میں 7 حصے تو برابر تقسیم کرنا ضروری, برابر برابر تقسیم کرو. اگر ایک آدمی کے حصے میں 25 کلو یا 10 کلو گوشت آیا ہے ایک حصے کا, تو کسی اور کو 11 کلو دو گے تو پوری قربانی جائز نہیں ہوگی. یہ مسئلہ بھی یاد رکھو. قربانی کی کھال اگر قصائی کو قربانی کے کرنے کے بدلے میں دو گے تبھی قربانی جائز نہیں. ہاں, قربانی کی کھال اگر اپنے ذاتی استعمال مسلح کے لیے رکھنا چاہتے ہو اس کی اجازت ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج جھنگ والے سارے مسلح بنانے لگ جائیں اور جامع محمودیہ ایسے ہی رہ جائے, ایسی بات نہیں. تو آج میرے کہنے پر آپ مسلح نہیں بنائیں کہ پہلے مسلح آپ کے دے, میں تو مسئلہ بتایا. کل کو بڑک اقبال کہیں گے تو سب تارے مسلح والے پاس لا گئے ہو. چلو میرے بھائیوں, عید الاضحیٰ پر اس قربانی کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ انسان کی نیت درست ہو جانور کو قربان کرنے کے لیے، اور گوشت تین حصوں میں تقسیم ہو، وہ جانور جس کے اندر عیب ہو اور اتنا عیب ہو کہ اس سے اس کی قیمت کم ہو جائے اس کی قربانی جائز نہیں. مثلا اگر 2000 قیمت ہے عیب پڑ گیا تو 1500 رہ گئی تو قیمت 500 کم ہو گئی، یہ ایسا عیب ہے کہ جس سے اس کی قربانی جائز نہیں. تو کھلے دل سے سچے دل سے قربانی کرنی چاہیے، نیت کی اصلاح کرنی چاہیے اور غریب لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے. قربانی کی کھالوں کے لیے میں نے خصوصی طور پر اعلان کرنا ہے، ایک جامعہ محمودیہ مولانا حق نواز شہید کی یادگار ہے اور 2300 طلبہ وہاں زیر تعلیم ہیں اور وہاں پر بہت زیادہ اچھی تعمیرات ہو رہی ہیں. ملک اقبال صاحب کی نگرانی میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ادارہ قائم ہو رہا ہے، بڑی اچھی تعمیرات ہیں. اور اسی طرح اور بھی ان کے معاونین ہیں مولانا اپنا حاجی اللہ سایہ اور دوسرے ساتھی، وہ مدرسے کو جا رہے ہیں. تو رمضان شریف کے آخر میں بھی 29 رمضان کو میں یہ نہیں تھا، اپیل خاص نہیں ہوئی اور اس کے بعد بھی عید الفطر کے موقع پر بھی تعاون اس کا نہیں ہوا. تو اس لیے آپ سے خصوصی طور پر درخواست ہے کہ جامعہ محمودیہ کو خصوصی طور پر قربانی کی تعلیم یاد رکھیں. اور ان کے علاوہ دوسرے نمبر پر سپاہ صحابہ ویلفیئر ٹرسٹ ہے جو یہاں جیلوں کے اندر آپ کے بھائی اور آپ کے بچے جیلوں میں ہیں. اس دفعہ میں نے جھنگ کے جتنے بھی مقدمات ہیں اور تقریباً 100 سے زیادہ نوجوان جھنگ کے ہیں جو جیلوں میں ہیں، جن میں کئی لوگوں کو سزائے موت ہو چکی ہے، ان کے کیسوں کے لیے اور یہاں کئی بیوگان ہیں ان کے لیے اور کیس لڑنے کے لیے اور کارکنوں کو رہا کرانے کے لیے یہاں 5 رکنی کمیٹی میں نے شیخ حاکم صاحب کی نگرانی میں بنائی ہے. قربانی کی کھالیں اس پیسہ ہوا میں لوگ دیں گے، وہ تمام رقم یہی کے کیسوں پر خرچ ہوگی اور یہی کے کارکنوں کی رہائی کے لیے ہم نے اس کو مخصوص کر دیا ہے. اس لیے جتنے بھی ہمارے مہربان ہیں ان سے درخواست کروں گا وہ پہلا نمبر جامعہ محمودیہ کا رکھیں اور دوسرا نمبر سپاہ صحابہ ویلفیئر ٹرسٹ کا رکھیں، جس میں جتنے بھی بچے ہیں سینکڑوں ان پر مقدمات ہیں، کئی جھوٹے مقدمات درج ہیں، ان کو رہا کرانا ہمارا اولین فریضہ ہے. آپ اس کے ساتھ بھی خصوصی طور پر تعاون کریں. اور یہاں کے جو موجودہ حالات پچھلے دنوں بھی پیش آئے، میں نے پہلے جمعے میں بھی جو تقریر کی اس میں بھی عرض کیا تھا، آج بھی میں کہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ ایک نظریاتی اور فکری جماعت، ہمارا کسی قسم کی دہشت گردی تخریب کاری اور تشدد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. میں نے کراچی میں بھی وہاں کے جو ذمہ دار ہیں گورنمنٹ کے عہدیدار ان سے بھی یہ کہا، اور ہمیں افسوس ہے کہ کراچی میں سپاہ صحابہ کے صوبائی قائدین حافظ احمد بخش ایڈوکیٹ، طارق محمود مدنی، مولانا عبد الغفور ندیم وغیرہ کو بے گناہ قتل کے جھوٹے مقدمات میں ملوث کیا گیا. اس کے لیے اب طارق مدنی کے بارے میں حکومت کہتی ہے کہ وہ تو بے گناہ، باقیوں کے بارے میں بھی بہت جلد وہ کہیں. یہ تو ماشاءاللہ حکمرانوں کا رویہ مستقل رہا ہے کہ آدمیوں کو پکڑو، مارو، کھلڑی اتارو اور 2 مہینے کے بعد کہو یہ تو بے گناہ تھا. یہ شروع سے ہمارے ہاں، اور یہ وہ طریقہ ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر کہیں رائج نہیں، یہ تحفہ اور یہ طریقہ ہمارے ملک میں ہے. اور جتنے بھی تشدد آمیز کاریاں اور دہشت گردی کی کاروائیاں اور تشدد، یہ سب انہی واقعات سے جنم لی. جنگ کے اندر دیکھیں، مولانا اعظم طارق صاحب گرفتار نہیں ہوئے، برابری کی بنیاد پر انہوں نے گرفتار ہونا نہیں ہوئے، لیکن اس کے بعد یہاں جو کچھ ہوا اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں. ہمارے ہاں جنگ کے ایس ایس پی صاحب نے ایسے بعض، سارے نہیں، ایسے بعض پولیس افسر مقرر ہمارے اوپر مسلط کیے کہ جو درندے تھے، درندے جنہوں نے درندگی کا مذاق کیا اور وہ ہمارے دشمن تھے، ہمارے نظریاتی مخالف تھے، انہوں نے الٹا لکا لٹکا کر ہماری جماعت کے کارکنوں کو یہاں مارا. ہم اس کو فراموش نہیں کرتے. میں ایس ایس پی صاحب سے کہوں گا کہ ایس ایس پی صاحب، ہم تمہارے تشدد کو کبھی فراموش نہیں کریں گے. یاد رکھیں، تم نے جو ظلم کرایا ہے ہمارے کارکنوں پر، ہم اس کو نہیں بھولیں گے. ہم اللہ کے سامنے تمہارے لیے ہاتھ اٹھاتے رہیں گے کہ تم نے یہاں چنگیزیت کا مظاہرہ کیا اور یہاں ہمارے کارکنوں پر ظلم کیا، ہم اس ظلم کو برداشت نہیں کریں. ٹھیک ہے، میری بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ظلم ہوا یا نہیں ہوا؟ ہم اس ظلم کو کبھی فراموش نہیں کرتے. یہ 2-4 دن پہلے مولانا عبد الغفور جھنگوی کو گرفتار کرنے کا کیا جواب تھا؟ مجھے بتائیں، مولانا عبد الغفور 2 مہینے جیل میں رہا، بعد میں اس کو گرفتار کرنے کا کیا جواب تھا؟ تم نے یہاں ڈاکو پکڑ لیے، چور پکڑ لیے، اس علاقے کے اور تقریب کار پکڑ لیے، جو تمہارے پولیس افسر رشوتیں لے کر ہمارے کارکنوں کو چھوڑتے رہے وہ پکڑ لیے، جن پولیس افسروں پر ڈکیتی کے پرچے ہیں ان کو تم نے پکڑ لیا. تم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو، تم دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو. آئندہ محرم آ رہا ہے، یاد رکھو، میں یہاں جمعے کے
اس اجتماع میں اعلان کرتا ہوں کہ جب تک یہ موجودہ ایس ایس پی جنگ میں ہے، سپاہی صحابہ جنگ کی پولیس اور انتظامیہ سے تعاون نہیں کرے گی۔ ایس ایس پی سپاہی صحابہ کا ذاتی دشمن ہے، اور ذاتی دشمنی کی بنیاد پر وہ ہمارے کارکنوں پر اس نے تشدد کیا ہے۔ ہم کبھی اس تشدد کو فراموش نہیں کریں گے۔ ملی یکجہتی کونسل قائم ہوئی ہے، پورے ملک میں حکمرانوں سے ہم نے تعاون کیا، تم نے ملی یکجہتی کونسل کا کوئی اثر نہیں لیا۔ مولانا عبدالغفور جھنگوی کو دوبارہ گرفتار کرو، مجھے پکڑو، مولانا بالاکوٹی کو پکڑو، شیخ حاکم کو پکڑو، ہم گرفتاری کے لیے تیار ہیں۔ ہم تمہارے موجودہ ایس ایس پی کی موجودگی میں کوئی تعاون نہیں کریں گے، کوئی تعاون نہیں کریں گے۔ میں حاکم سے کہتا ہوں اور تمام اپنی جماعت کے کارکنوں سے کہ آج کے بعد انتظامیہ سے مذاکرات کے لیے کوئی نہیں جائے گا، جب تک یہ موجودہ ایس ایس پی جنگ میں ہے ہمارا تعاون نہیں ہوگا۔ تم ظلم کرو، تم زیادتی کرو، تمہیں پوچھنے والا کوئی نہ ہو، ہم احتجاج کریں گے۔ ہمارا احتجاج پرامن ہے، ہم تشدد نہیں چاہتے، ہم جھگڑا نہیں چاہتے، ہم لڑائی نہیں چاہتے، لیکن ہم اس بات کو نہیں فراموش کر سکتے کہ تم نے ضیاء ویس جیسے درندے اور ڈاکو میرے کارکنوں پر مسلط کیے اور ان کو الٹا لٹکا لٹکا مارا۔ ضیاء الرحمان فاروقی کبھی اس بات کو فراموش نہیں کرے گا۔ حاجی منیر شاہد کا کیا قصور ہے مجھے بتاؤ؟ تمہاری پولیس کہتی ہے وہ بے گناہ ہیں۔ آؤ تم قرآن اٹھاؤ کہ حاجی منیر شاہد شیخ اقبال کے قتل میں ملوث ہے، تم قرآن اٹھاؤ۔ تم اپنے آپ کو نازی کہتے ہو، تم نیک کہتے ہو، تم قرآن اٹھا دو سر پہ کہ میں قرآن اٹھاتا ہوں، بے گناہ نہیں ہے، گناہگار ہے، تم رکھو اسے پھانسی چلا دو، ہمارا کوئی گلہ نہیں ہوگا۔ آؤ کوئی بات تو کرو، چالیس مرتبہ وعدہ کرتے ہو یہ بے گناہ ہے، پھر نہیں چھوڑتے۔ شور کوٹ کے مسئلے میں چالیس مرتبہ وعدہ کرتے ہو، وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، ہم نے جان بوجھ کر ہمارے کارکنوں پر زیادتیاں کی ہیں۔ پولیس پورے جنگ کی پولیس ہے، میں کسی اور پر کوئی گلا نہیں کرتا، ایڈیشنل ایس پی پر کوئی گلا نہیں، اے ایس پی پر گلا نہیں، اور علاقے کے تھانے دار اور جو ایس ایچ اوز ہیں ان پر کوئی گلا نہیں، گلا صرف ایس ایس پی پر ہے۔ ایس ایس پی نے جان بوجھ کر تشدد کرایا، ایس ایس پی نے جان بوجھ کر ہمیں کرش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم تمہارے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کریں گے، امن کے لیے کوئی وعدہ تمہارے ساتھ نہیں کریں گے۔ آؤ تم پکڑو اس شہر کے لاکھوں آدمیوں کو پکڑو، ہر آدمی کو پکڑو، ہر ہمارے کونسلر کو پکڑو، ہر کارکن کو پکڑو، ہر عہدیدار کو پکڑو، ہم گرفتاریوں کے لیے تیار ہیں۔ تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ اٹھا کر وعدہ کر، نعرے نہیں لگاؤ، ہم پرامن لوگ ہیں۔ تم نے ایک واقعہ پر یا دو واقعات پر پوری جماعت کو تم نے دعوے پر لگایا، میں تمہیں پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ تم نے میری جماعت کے مرکزی دفتر کو سیل کیوں کیا؟ مرکزی دفتر کا سیل کرنا میرے سینے میں کتے کی طرح کھٹکتا ہے۔ جب سے میرا قائد شہید ہوا یہاں کتنے واقعات ہوئے، یہاں کتنے واقعات ہوئے، کتنے ہمارے کارکن شہید ہوئے، دفتر بند والا افسوسناک واقعہ بھی ہوا، ہمارے دفتر کو کسی نے سیل نہیں کیا، تم نے میرا دفتر سیل کیا، اور نو بوریاں ہمارے ریکارڈ کی تم اٹھا کر لے گئے ہو، تم کیوں لے کر گئے ہو؟ مرکزی جماعت کا دفتر ہے، وہ دفتر ضلع جھنگ کا نہیں تھا، وہ دفتر تمہارے ایریا کا نہیں تھا، وہ برطانیہ امریکہ کی سپاہی صحابہ کا دفتر بھی یہ تھا، کراچی سے کاغان کی چوٹیوں تک کا دفتر یہ تھا، تم نے اس کو سیل کیوں کیا؟ تم نے دفتر کا ریکارڈ کیوں اٹھوایا؟ میں کیسے بھول جاؤں اس کو؟ مجھے میرے ساتھی کہتے ہیں کہ تم ایس ایس پی کے خلاف ہو، میں ایس ایس پی کو یہ بات کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ یہ یاد رکھو کہ میرے دفتر کو سیل کیا، میرے دفتر کی بوریوں کا ریکارڈ اٹھا کر لے گئے، اور میری جماعت کے غریب اور نہتے کارکنوں کو تم نے الٹا لٹکایا، ساری ساری رات مارا، ان کی چمڑیاں ادھیڑ دی، مولانا اعظم تارک کے گن مین طرح کی چمڑی تم نے ادھیڑ دی، تم کوئی کسر چھوڑی؟ بے گناہ آدمیوں کو تم نے، بے گناہ افراد کو پکڑا، بعد میں اسے بے گناہ افراد کو پکڑ کر چھوڑ دیا، اور بعد میں کہا یہ بے گناہ تھے، جو مار پڑی اس کا سلا کون دے گا، جو بیزتی ہوئی اس کا سلا کون دے گا؟ سپاہی صحابہ ایس ایس پی کے خلاف احتجاج کرتی ہے اور کرتی رہے گی، جب تک جنگ میں ہے ہم اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تعاون ہونا چاہیے، تعاون ہونا چاہیے۔ آپ ہمارا ساتھ دو گے؟ اور زیادہ یہی کرے گا نا کہ ہمیں گرفتار کر کے مارے گا، مارے دوہراؤ چنگیزیت کا دور، دوبارہ لاگو بن جاؤ، ہمیں دوبارہ پکڑو، اور کیا ہے تیرے پاس؟ کوئی شیعہ تم نے پکڑا؟ کوئی نظر بند کیا؟ سپاہی صحابہ کو تم نے پکڑا، اب ہم نے تقریر کر دیا ہے، اب کل کو دیکھنا پھر یہ کہے گا کہ اس کو کرش کرو جماعت کو۔ میرے بھائیو میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سپاہی صاحب اتنی کمزور جماعت نہیں ہے کہ وہ پولیس کے تھوڑے سے ایس پی کے تشدد سے ختم ہو جائے، یہ یاد رکھو، ٹھیک ہے؟ وہ بولے تو اسے ختم ہو جائے گی، ہو گئی ختم، ہو گئی ختم۔ 112 آدمی پنجاب میں گرفتار ہوئے، تو ختم ہو گئی جو بات، یہاں جنگ میں ختم ہوئی، یہ خواب ہے تمہارا خواب. اس جنگ کے اندر قربانیوں میں میرے قائد حق نواز خون لگا ہے، یہ لوگ تمہاری گرفتاریوں سے سپاہی صحابہ کو نہیں چھوڑ سکتے. ایس ایس پی جنگ سے ہمارا احتجاج ہے، پرامن احتجاج ہے. ہم کوئی جھگڑا نہیں چاہتے، ہم لڑائی نہیں چاہتے. ایس ایس پی نے ہمارے کارکنوں پر بے پناہ تشدد کرایا، درندوں کو ہم پر مسلط کیا، بے گناہ لوگوں کو پکڑا. ہم اس بات کو کبھی فراموش نہیں کر سکے. ہمارے دفتر کو ریکارڈ سی کیا، ریکارڈ اٹھایا، کیسے بھول جاؤں میں؟ ہم نہیں بھولتے. باقی رہی بات تمہارا شوق ہو گرفتاریوں کا، کرو رپورٹیں بھیجو، فلاں بھی خطرناک ہے، فلاں بھی خطرناک ہے، شیخ اشفاق بھی خطرناک ہے، فلاں بھی خطرناک ہے، بھیجو رپورٹیں. کتنے خطرناک تم نے پکڑ لیے، ڈکیتی تم سے ختم نہیں ہوئی، چوریاں شہر میں ختم نہیں ہوئی، ہیرون کے اڈے اسی طرح، نشیات کے اڈے اسی طرح، اور غریب کارکن بے گناہ اس کے اوپر پاس اسلحہ کوئی نہیں اور کوئی چیز نہیں، ہتھے کو پکڑ لیا، کپڑے اتار کر لٹکا دیا. بڑی بہادری تو کی تم پر، ایسا وقت آئے کہ تمہارے ہاتھ میں اسلحہ نہ ہو، تم افسر نہ ہو، پھر اب دیکھے تم کہ تم کتنے پانی میں. واخر دعوانا الحمد للہ، پیسے لے لے لاکھوں روپیہ لے کر شہریوں کو چھوڑا ہے پولیس نے، ہم تمہیں کیسے دیانت دار سمجھے؟ بھائی یہ ذرا سمے بنا لیں اور نیت کر لیں، دو رکعت نماز عید الاضحیٰ ساتھ چھ نائب تقریر ہوں گے، اور کھڑے ہونا ہے تو پہلی رکعت میں شروع میں تین تقریریں نائب ہوں گی اور دوسری رکعت میں آخر میں ہوں گی.